متفق و متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب مسجد میں امامداری میں خصوصاً عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی عناد و بغضوں کو وہاں گھر میں رکھ کر امامباڑی مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں یہی خواہش کرتا ہوں، خدا کے لیے ممبر حسینی لوگوں کے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے. لوگوں کو اس ممبر حسینی سے محبت کا پیام دو، لوگوں کو اس ممبر حسینی سے اخوت کا پیغام سنا دو، تاکہ جب آپ کے ممبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے، یہ پشتو زبان ہے، یہ سندھی ہے، یہ شمالی علاقہ جات والا ہے، یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.
خاتم نبیین بالقاسم محمد وعلى المعصومين من آله والمنتجبين من صحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبعد، فقد قال الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. بدقسمتی سے ہمیشہ ڈکٹیٹر صفت حکمران اپنے آپ کو کسی بھی قانون کے پابند نہیں سمجھتے، بلکہ اس قسم کے حکمران اپنے درباروں میں کچھ افراد پالتے ہیں کہ وہ افراد ان کے غیر قانونی حرکتوں کو قانون کا رنگ دے کر لوگوں کو ساکت کرتے ہیں. اگر مذہبی معاشرہ ہو تو وہ افراد اس خلاف مذہب فعل کو، یعنی اس حکمران کے خلاف مذہب فعل کو مطابق مذہب و اسلام قرار دے کر مخالفین حکومت کو خاموش کر دیتے ہیں. بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمیشہ ظالم اور جابر حکمران کچھ افراد پالتے ہیں کہ جن افراد کے ذریعے قانون اور مذہب کا استحصال کیا جاتا ہے. میں نہایت اختصار کے ساتھ دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک مثال ہے ہشام ابن حکم کے زمانے میں، اس کی زندگی مسلمانوں کی معلوم ہے، جنہوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو پتا ہے کہ وہ اسلام کے نام پر اس نے کیا کیا. اس نے اپنی دربار میں ایک آدمی کو رکھا تھا جس کا لباس مذہبی تھا، نام اس کا زہری تھا. علی ابن الحسین علیہ السلام نے اس پہ خط لکھا، اس خط میں زہری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے زہری، تم نے اس حکومت کے لیے وہ خدمت کی کہ اس حکومت کے وفادار وزیر یا نزدیک رشتہ دار نہ کر سکے جو کچھ تم نے اس حکومت کے لیے کیا، یعنی مذہب کے نام پر، یعنی دین کے نام پر، یعنی دین کا استحصال کرتے ہوئے آپ نے اس حکمران کی خدمت کی نہ دین کی. دوسری مثال موسولینی اور ہٹلر کی ہے. بعض کتابوں میں نے مطالعہ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ افراد قانوندان سکانر رکھے ہوئے تھے, چونکہ وہ دونوں ڈکٹیٹرشپ تھے, اور پہلے ان سے کہتا تھا کہ دو دن پانچ دن ایک ہفتے بعد مجھے یہ اعلان کرنا ہے, تمہیں اسے قانونی رنگ دینا ہے. وہ فوراً ہفتے میں کم زیاد اس حکومت کے بات کو قانونی رنگ دیتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایک عرب حکمران جب کسی یونیورسٹی کا دورہ کر رہی تھی, تو ایک طالب علم نے جرأت کی, ایوہ الرئیس ما القانون فی مملکتنا, بتائیے صدر صاحب ہماری ملک کے قانون کیا ہے؟ تو اس نے جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ القانون ورقۃ بیضاء والقلم فی یدی کل ما اکتب فہو قانون. قانون ایک سفید کاغذ ہے اور قلم میرے ہاتھ میں ہے, جو کچھ میں لکھتا ہوں وہی قانون. آج ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی یہی حال ہے. خود ہمارے ملک کے جنرل صاحب کو دیکھ لیں, اس نے بھی افراد کو رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ قدم اٹھاتا ہے کچھ افراد ہیں جن کو قانونی رنگ دیتے ہیں قانوندار حضرات, اور جب مذہبی مشکل پیش ہوتا ہے تو کچھ افراد ہیں جو صدر کے یا جنرل صاحب کے اس خلاف اسلام اور خلاف مذہب حرکت کو فوراً مذہبی لیبل اس پر لگاتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مخالفت برے مخالفت نہیں کرتے, خدا شاہد ہے اگر ہم اس شخص کو اسلام کے حوالے سے مخلص سمجھتے تو ہم بھرپور تعاون کرتے, لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ سوائے اس کے کہ اسلام کو اپنی اقتدار کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اس شخص کا کوئی مقصد نہیں. آپ دیکھ لیجیے, انہوں نے اسے پیشین حکومت پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسلامائزیشن کے لیے کام نہیں کیا, انہوں نے رشوت کا یہ کی وہ کی. ہو جب اس حکومت کو انہوں نے چھوڑ دیا, اگر کوئی نئے چہرے لاتے تو پھر مثلا ہمیں کچھ شبہ ہوتا کہ ہو سکتے واقعی یہ شخص ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے. لیکن جب انہوں نے وفاق میں نگران حکومت قائم کی اور صوبے میں وہی افراد لائے جو پہلے حکومتوں میں شامل تھے, یہ تو میں نے کلی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیشہ ڈکٹیٹر صفت حکمران اپنی غیر قانونی اور غیر مذہبی اقدامات کو قانونی اور مذہبی رنگ دینے کے لیے افراد رکھتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اصل مسئلے پر. میں بھی زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا اور کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے مناسک حج کے فلسفے کے متعلق کچھ عرض کرتا, اور واقعاً حج اتنا بڑا مدرسہ ہے اور اس کا ہر ایک مناسک میں سے ہر ایک کی اتنی عظمت ہے, اتنے فلسفے ہیں کہ اگر مجھ جیسی نچی شخص بھی ایک ایک حکم کی مثلاً طواف کی مثلاً سائی کی مثلاً جامع رمضان کی مثلاً قربانی کی عرفات کی مشعر کی مثلاً احرام کی ایک ایک فلسفے پر تقریر میں کرنا چاہوں تو مجھ جیسی نچی شخص کے لیے بھی ایک گھنٹہ کم ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہاں حج کے فلسفے کے متعلق مناسک کے فلسفے کے متعلق گفتگو کرتے, لیکن سوال یہ ہوتا ہے ہم بہترین فلسفے احکام حج کے لیے بیان کر لیں اور ہم بتائیں کہ حج کے یہ فوائد ہیں یہ فوائد ہیں یہ فوائد ہیں, لیکن جب ان فوائد کو ہم حاصل نہ کر سکے تو صرف اپنی تقریروں کو داغنے کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حج کے باعظمت فریضے سے مسلمان کیوں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، ہمیں اس رکاوٹ کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ برادران اسلامی، آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ حج کا ایک فائدہ اتحاد بین المسلمین کی عظمت کا مظاہرہ، جیسے بعض حضرات نے اپنے تاثرات میں بیان کیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے، خوب یہ بھی صرف صبح سرحد کے، اگر پورے پاکستان کے جمع ہوتے تو ہمارے ان احباب کی خوشی میں اور اضافہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین میں تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے، حرمین شریفین میں تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر اتحاد بین المسلمین کے عظمت کا کتنا بزرگ مظاہرہ ہے۔ لیکن نہایت اختصار کے ساتھ کہ آل سعود کس قدر اتحاد بین المسلمین کی دشمن ہے، میں مثال دیتا ہوں، مجھے خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ سن 76 تک 6 مرتبہ حج سے مشرف ہوا، اور میں نہ صرف حج کے لیے جاتا تھا، مناسک کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیزوں کا بھی غور سے مطالعہ کرتا تھا۔ ہم نے وہاں پر دیکھ لیا، حتی اسلامی انقلاب سے پہلے سن 76 میں پہلے سال گیا تھا، وہاں پر آل سعود نے مسجد الحرام میں، مدینہ منورہ میں کرسیاں رکھی ہیں، ان کرسیوں پر مسلمانوں کی اتحاد کی بات میں نے ان کانوں سے نہیں سنی، وہاں پر مسلمانوں کی دشمنوں کی بات ہم نے نہیں سنی، فلسطینیوں کی در کی آواز وہاں سے ہم نے نہیں سنی، افغانستان کے مظلوموں کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ اگر ہم نے سنی، کیا سنی؟ سارے مسلمانوں پر سوائے آل سعود کے ہم فکر حضرات کے علاوہ سارے مسلمانوں پر ان کرسیوں سے شرک کے فتوی صادر ہوتے تھے۔ میں نے ان کانوں سے سنے ہیں، نہ ایک مرتبہ، نہ ایک کرسی سے، متعدد کرسیوں سے۔ اگر آپ حضرات مشرف ہوئے ہیں اور آپ کبھی ان کے درس میں بیٹھ چکے ہیں تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ نمبر ایک، ہو آیا آپ بتاؤ جس انداز میں ان کرسیوں سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ہم فکر نہیں ہیں کفر کے فتوا صادر ہوتے تھے، مشرک ہونے کے فتوا صادر ہوتے تھے، آیا پھر آپ بتاؤ کہ ایسے اجتماعات میں لوگ آپس میں نزدیک ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے ان کی محبت ہی زیادہ ہو جائیں گی، یا ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے؟ نمبر دو، 86 میں گیا، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ہم مدینہ منورہ مشرف ہوئے، ہمارے پر چنار کا بھی ایک قافلہ تھا، اس میں ایک عالم دین تھا، وہ دینی مسئلے کے پوچھنے کے لیے ایرانی حجاج کے مرکز، جہاں پر حضرت امام خمینی مودود عبد اللہ علیہ کے نمائندہ رہتے تھے، اس کے دفتر پہ گئے ایک دینی مسئلے کے پوچھنے کے لیے۔ ادھر باقاعدہ ان کے انٹیلیجنس والے کھڑے ہوتے ہیں، افراد کے نام لیتے ہیں، منع کرتے، پھر ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس بندے خدا کو دیکھ لیا اور اس کے پیچھے آئے، ان کے ہوٹل کو دیکھ لیا۔ رات ان کے دوسرے ساتھی کوئی سوئے ہیں، کوئی باہر حرم کے لیے گئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، آتے ہیں، اس مسا ہمارے پر چنار کے عالم دین کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، انٹیلیجنس والے ان کو لے جاتے ہیں۔ ایسے سوالات کئی گھنٹے تک ہمارے سارے رفقا پریشان تھے، کیا ہو گیا؟ اس سے متعدد سوالات کیے، بڑے مشکل کے بعد اس کو چھوڑ دیا کہ میرے سوائے مذہبی مسئلے کی میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ انہوں نے پھر ایک آدمی بلایا جو پشتو زبان والا تھا، اور اس سے پشتو میں بات کی، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ایرانی حجاج سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ دیکھو برادر مسلمان، حج کس لیے ہیں؟ مسلمان وہاں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے، آل سعود حاجیوں کو اجازت نہیں دیتا کہ ایرانی حاجیوں کے ساتھ ملے, افغانستان کے حاجیوں کے ساتھ اب ملے, فلسطینی لبنانیوں کے ساتھ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ تین چار قومیں ایسے ہیں جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کا پرچم اٹھا کر, جہاد شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے تجربیات حاصل کی ہیں. اگر یہاں کے حاجی لوگ پاکستانی ہو, مصری ہو, ہندوستان والے ہو, دوسرے ممالک ہو, ان حاجیوں سے ملیں گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. تو پھر امریکہ اور روس کے جو حلقہ بگوش حکمران ہیں ان کے تختوں کے لیے پھر خطرہ بن جائے گا. برادر عزیز, آپ مجھے بتاؤ, آل سعود جب تک حرمین شریفین پر قابض ہے, آپ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ آیا دیکھ سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی جو اندرونی مشکل ہے, یہی قومیت کا مسئلہ, فرقواریت کا مسئلہ, لسانیت تعصب, پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, قومیت کے نام پر, فرقواریت کے نام پر, لسانیت کے نام پر. بے خدا اگر ہم ہزار قسم کے کانفرنس منعقد کر لیں, سیاسی انتظامات کر لیں, ان چیزوں کے ختم کرنے کے لیے اتنا اثر ان کا نہیں ہوگا جس قدر حج کے موقع پر ان چیزوں کے خلاف ہم کام کر سکتے ہیں, قومیت کے خلاف, فرقواریت کے خلاف, کہ کس طرح وہاں پر سارے لوگ مسلمان قومیت سے بالا تر ہو کر, فرقواریت سے بالا تر ہو کر, شکل و رنگ سے بالا تر ہو کر بیک زبان لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. لیکن آل سعود اتحاد بین المسلمین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. نمبر دو, ہماری دوسری مشکل بیرونی مشکل ہے. پاکستان کا اندرونی بیرونی مشکل امریکہ مسئلہ ہے, روس کا مسئلہ ہے, افغانستان کا بیرونی مشکل روس ہے, فلسطین لبنان کا بیرونی مشکل امریکہ ہے, دوسرے مسلمانوں کا بیرونی مشکل امریکہ اور روس ہے, استعمار ہے, اسرائیل ہے, ہندوستان ہے. برادران مسلمان, حج براءت از مشرکین کے عنوان سے جب مسلمان وہاں جمع ہو جاتے ہیں, وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, اس پر جب عمل کرتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے سڑکوں میں اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اتحدوا اتحدوا یا ایھا المسلمون, الموت لامریکہ, الموت لاسرائیل, الموت لروسیا کے نعرے لگاتے ہیں تو مسلمانوں میں نئی روحیں پیدا ہوتی ہیں, جان پیدا ہوتے ہیں, ہر ایک جوان اپنی جگہ پر شیر بن جاتا ہے. اور وہی جوان جب حج سے واپس ہو جاتے ہیں, اگر افغانستان میں ہیں تو روسیوں کے خلاف, اگر فلسطین اور لبنان میں ہیں تو امریکیوں کے خلاف, اگر پاکستان میں ہیں یہاں پر امریکہ اور روسیوں کے خلاف, اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کر لے. ہو, لیکن افسوس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ آل سعود نے اعلان کیا کہ ہم حج کے موسم میں سیاسی نعرہ بازی امریکہ کے خلاف, روس کے خلاف, اسرائیل کے خلاف نعرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ امریکہ ناراض ہوتی ہے. اگر ہم یہ سوال کر لیں کہ ادھر خدا نے کہہ دیا کہ تم مشرکین سے حج کے موسم میں براءت کا اظہار کر لو, اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ پر امن طور پر وقار اور سکینہ کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے, مردہ باد امریکہ, مردہ باد روسیا, مردہ باد اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہوئے, آیا یہ براءت از مشرکین کا بہترین طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس طریقے سے عمل کر لیں, آل سعود یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہوتی ہے, خدا تو کہتے ہیں تم کر لو لیکن امریکہ منع کرتے اس لیے اجازت نہیں دیتی. اور افسوس اس بات پر ہے کہ پاکستان کے یہاں جرنیل جس کو کوئی حق نہیں ہے, اس کی آئینی حیثیت معلوم نہیں ہے, جب حاجی جاتے یہ بھی پیغام دیتے کہ تم شرکت نہ کرو, اگر شرکت کرے گی یہاں آ کر ہم آپ کو سزا دے دیں گے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے دونوں شریک ہیں, اس لیے کہ جس طرح آل سعود امریکہ کی پالیسی پر عمل کرتے اسی طرح ہماری جرنیل بھی واشنگٹن سے ہدایات لیتے ہیں. برادران مسلمان میں آپ سے سوال کرتا ہوں, خدا کے لیے آپ مجھے بتاؤ, آیا افغانستان کا مسلمان مظلوم ہے یا نہیں ہے؟ آیا افغانستان کا پورا زمین شہداء کی خون سے رنگین ہے یا نہیں ہے؟ آیا افغانستان میں سے مسلمان مہاجر بن کر در بدر پاکستان و ایران و دوسری ممالک میں پھر رہی یا نہیں پھر رہی ہیں؟ آیا ان کا کوئی درد ہے یا نہیں ہے؟ اگر ان کا درد ہے, اپنا ملک بھی ان کے ہاتھ سے ابھی اس وقت نکل گیا ہے, وہ بالکل خون خرابہ بن گیا ہے, اب تک روسی فوجی وہاں موجود ہے, اگر ہمارے یہ افغانستان کے مظلوم مسلمان اپنا درد دل سنانا چاہتے تو آپ بتاؤ کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سے بڑھ کر ان کے لیے بہترین جگہ کون سی ہو سکتے ہیں کہ وہاں پر دوسرے مسلمانوں کو اپنا درد اور دکھ سنائے؟ اسی طرح لبنان کا مسلمان دیکھ لو, فلسطین کا مسلمان دیکھ لو کہ 8 مہینوں سے اسرائیلی غنڈے جلاد ان کے جوانوں کو سڑکوں پر قتل عام کر رہے ہیں, ان کے ناموس کی بیزتی کر رہے ہیں, مسجد الاقصا اور اولین قبلے کی بے حرمتی کر رہے ہیں, ان میں آنسو گینس پھینک رہے ہیں. آیا وہ فلسطینی کس کو درد سنائے؟ آیا یو این او کے پاس جا کر ان کو اپنا درد سنائے؟ یو این او نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. آیا روسیوں کے پاس جائے؟ روسیوں نے تو سب سے پہلے اسرائیل کی وجود کو تسلیم کیا ہے. آیا انگریزوں کے پاس جائے؟ انگریزوں کی شرارت کی وجہ سے اسرائیل معرض وجود میں آئے ہیں. کس کے پاس جائے؟ حکمرانوں کے پاس؟ حکمرانوں کو سوائے اپنے تخت و تاج کے مسلمانوں کے در کا کوئی فکر ہی نہیں ہے, پاس کہاں جائے؟ آیا سوائے حج کے موسم میں کہ وہاں پر صحیح معنی میں مسلمانوں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں, آیا اس جگہ کے علاوہ کوئی اور بہترین جگہ ان کے لیے ہے کہ اپنا درد اور دکھ سنائیں؟ اگر ہائٹ پارک میں ایک کارنر موجود ہے جہاں پر سب کو آزادی ہے, جس طرح وہ بات کرنا چاہے اس کے لیے نہ انگلستان کا پولیس کچھ کہتا ہے نہ کوئی اور اس کا متعارض ہو سکتا ہے, تو آیا مسلمانوں کے لیے حرام امن سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر اپنے درد سنائے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
رسول اللہ. برادر عزیز آپ بتائیے, ہمارے مسلمانوں کے پاس ذرا ابلاغ موجود ہے نا, جتنی بھی خبروں کی ایجنسیاں ہیں وہ ساری صہیونیزم کے حوالے ہیں, حتیٰ آپ کے پاکستان میں جو خبریں پہنچتے ہیں یہ ان کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں. جب ذرا ابلاغ پر صہیونیزم کا قبضہ ہے, غیر مسلمانوں کا قبضہ ہے, دشمنان اسلام کا قبضہ ہے, ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم مثلا دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں ان کو اپنا درد سنائے. بہترین موقع حج کا ہے کہ افریقہ سے, امریکہ سے, انڈونیشیا سے اور دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں پہنچ جاتا ہے. آیا مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر اور بہترین موقع کہاں ملتا ہے کہ وہاں پر اپنے اپنی مظلومیت کا پیغام ان حاجیوں کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائے؟ برادران عزیز آپ بتائیے, بے خدا ہمیں آل سعود کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم اس حوالے سے کہتے کہ مکہ اور مدینہ, مکہ حرم الہی کے حوالے سے, مدینہ حرم نبوی کے حوالے سے اس قدر بزرگ ہے, اس قدر بزرگ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. مکہ اور مدینہ کو کسی حکومت کے حوالے کرنا مکہ اور مدینہ کو چھوٹا کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پر کسی کی بھی حکومت نہیں چاہیے, بلکہ یہ پوری ہونی چاہیے اور اس کے انتظامات کے لیے مسلمان ممالک کے منتخب صالح متقی افراد کی کمیٹی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے مصالح اور مفادات کو مد نظر کر ان کے لیے پالیسی بنائے. ہم یہ کہتے ہیں, ہم وہی بات کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے خود ملک عبدالعزیز نے کی تھی. جب ملک عبدالعزیز چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لے اور شریف کے ہاتھ سے لے لے, تو مسلمانوں کو انہوں نے یقین دہانی کی تھی کہ ہم مکہ اور مدینہ پر اپنی حکومت کو نہیں جمائیں گے, بلکہ ہم حاجیوں کے سہولت کے لیے شریف سے لے کر ان کو ہم کل شہر قرار دے دیں گے. ہم تو وہی بات کرتے ہیں کہ آج سے 60 سال پہلے آل سعود کے بزرگ ملک عبدالعزیز نے کی تھی. ہم تو وہی بات کرتے ہیں کہ آج سے 60 سال پہلے مشترکہ ہندوستان میں خلافت جو کہ ایک تحریک چلی تھی, انہوں نے یہ مطالبہ بلند کیا تھا کہ مکہ اور مدینہ کو آزاد شہر قرار دینا چاہیے. برادران عزیز, اب یہاں پر مسئلہ بھی یہ آتا ہے, یہ سارے باتیں منطقی ہیں. آل سعود کو کوئی حق نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی حکومت بادشاہی ہے. بادشاہیت کو نہ اسلام تسلیم کرتی ہے نہ جمہوریت. اور ایک خاندان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک مملکت کے سیاہ و سفید کے مالک بنے. اور بدقسمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت المال کو وہ مثلا مغرب کے کلبوں میں, فحاشیوں میں, عیاشی میں خرچ کر لے اور اس پر اکتفا نہ کر لے, بلکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نیکاراگوا کے مخالف تنظیم کی بھی مدد کر لے. آخر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس مسلمانوں کی دولت کو آل سعود امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نیکاراگوا کے خلاف کانٹورا جو ایک طرف تحریک ہے اس کو کیوں دیتی ہے؟ کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آل سعود بالکل حرمین شریفین کی ادارہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اس لیے ان کو حرمین شریفین کو مسلمانوں کے منتخب صالح متقی افراد والے پر مشتمل کمیٹی کے حوالے کرنی چاہیے. آل سعود کو یہ حق نہیں ہے لبنان عمان میں مسلمان ممالک کی وزارۂ خارجہ بیٹھ کر ان کو یہ فیصلہ کرنے کے حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر یہ پابندی عائد کر لے کہ مثلا ہر ملک اس قدر مثلا تعداد سے زیادہ حاجی نہ بھیجیے. یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے بتاؤ؟ اسلامی ممالک میں جتنی بھی حکومت ہے آیا ایک نمائندہ حکومت ہے؟ سارے ڈکٹیٹرشپ چلاتے ہیں, سارے زور استبداد چلا رہے ہیں. جب ان کے حکومتوں کی رسمیت ہی نہیں ہے, نمائندگی ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو کیا حق ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ مثلا ساری اسلامی ممالک اس تعداد سے زیادہ حاجی نہیں بیچ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ آل سعود کو کیا حق ہے کہ وہ حاجیوں کو حج سے منع کر لے؟ کہ انہوں نے حج سے منع کیا ہے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد, وہ لوگ جو کافر ہیں اور فی سبیل اللہ سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور مسجد الحرام کے سے جانے کے لیے حاجیوں کو لوگوں کو روکتے ہیں, وہ مسجد الحرام جعلناہ للناس جو آل سعود کا نہیں ہے, جو عربوں کا نہیں ہے, للناس سارے عوام کے لیے ہم نے اس کو قرار دیا ہے. سوان العاکف فیہ والباد, اس میں مکہ کے باشندہ جو وہاں مقیم ہے یا باہر وبادی سے اور دور سے حاجی جو آتے ہیں, میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خود خدا فرماتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِالظُّلْمِ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, اگر آل سعود آج وہاں پر ظلم کرتے ہیں مسجد الحرام سے حاجیوں کو روکتے ہیں تو خدا نے بھی دردناک عذاب کی بشارت دی ہے. آج تو ایران کے حاجیوں کو منع کیا, اس سے پہلے پاکستان سے کئی بندگان خدا ہے, مسلمان ہے, جن کے دلوں میں یہ آرزو ہے کہ مکہ اور مدینہ کے حج و زیارت سے مشرف ہو جائے, لیکن آل سعود نے ان کی حج پر پابندی لگائی ہے. اگر مسلمان یوں خاموش بیٹھے رہے تو آپ یقین کیجئے کل وہ اس سے بڑھ کر آخر مسئلہ یہ آ جائے گا کہ جو مجھے اگر وقت ہوتا میں آپ کو تاریخی حوالے دیتے کہ آل سعود نے انگریزوں کے ساتھ کیا معاہدے کیے ہیں. جب تک مسلمانوں کا خلافت عثمانیہ جو ایک ڈیلی ڈالی قسم کی مرکزیت موجود رہی, انگریزوں کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے اندر اسرائیل جیسے ناصور کو پیدا کر لے. پہلے آل سعود کے ذریعے انہوں نے عثمانیہ حکومت کو ختم کر دیا، خلافت کو ختم کر دیا، اس کے بعد اسرائیل کے انہوں نے زمین ہموار کی. اسی طرح یہ بات ان کے ساتھ طے ہوئی تھی حج کے حوالے سے کہ ایک وزیر تھے، ابھی نام اس کا میں بھول گیا ہوں، اس نے اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن ہے اور کعبہ ہے، ہم مسلمانوں کی خزانے نہیں لوٹ سکتے، ہم مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے. ہمیں پہلا کام جو کرنا ہوگا، مسلمانوں سے قرآن چیننا ہے اور کعبہ چیننا ہے. چیننے کا مقصد کیا تھا؟ نہ یہ کہ ان کو مثلاً بظاہر لینا تھا، یعنی روح قرآن، روح حج مسلمانوں سے ہمیں چیننا ہے. آج مسلمانوں سے انہوں نے روح قرآن لے لیا ہے. آج ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے، قرآن کا شاگرد اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے، آج ہم اسلامی نظام اور قرآنی نظام کے بات نہیں کرتے، مشرقی اور مغربی نظاموں کے بات کرتے ہیں. آج ہماری شخصی زندگی قرآن کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، مغربی یا مشرقی تہذیب کے مطابق ہے. اسی طرح کعبہ، کعبہ جس طرح قرآن کا روح دشمنان اسلام نے ہم سے چھین لیا ہے، اسی طرح کعبے کا روح انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے. کعبہ جاؤ، خشک طور پر عبادت کر لو، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نہ ملو، دوسرے مسلمانوں کے درد نہ سنو. وحالاً کے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. جس نے بھی صبح کر دیا اور اس کو دوسرے مسلمانوں کو کا فکر نہیں تھا سوائے اپنے آپ کو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں یہ تو عمومیت رکھتا ہے، جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی آیا مکہ میں ہم مسلمانوں کا فکر نہ کریں، آیا حج کے موسم میں ہم مسلمانوں کے درد کو نہ سنیں. آج روح حج انہوں نے ہم سے چھین لیا ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے برکات میں سے قائد عظیم الشان حضرت امام خمینی مدد اللہ علی کی حکیمانہ نصیحتوں کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج وہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کی شکل تھی وہی پیدا کر رہی ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج دیکھو. پیغمبر اکرام نے اسلام کی ابتدا حج سے کی ہے. تاریخ ہمیں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرام حج کے موسم میں حاجیوں کے خیموں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. ابو لہب اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے. اسی طرح پیغمبر اکرم کا بعض قبائل کے ساتھ حج کے موسم میں معاہدہ ہونا، اور سب سے بڑا معاہدہ جو بیعت عقبہ ہے، جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم نے جب ان سے وفاداری لی لی تو اس کے بعد ہجرت بھی اختیار کی مدینہ کی طرف. اہل یثرب کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، آج میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اس دور میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے یا یہی جو ہمارے مسلمانوں کی مشکلات ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو حج میں ان مسائل کو چھیڑنا اور اس کے لیے حل تلاش کرنا اولین فریضہ سمجھتے تھے. میں بھی اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا، اور عرض کیا کہ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت گزر گیا ہے، اور آپ برادران اسلامی کا، منتظمین کا، مہمان خصوصی کا، علماء عالم کا، سب بھائیوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.